السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فقہ العلم والعمل۔ پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے علم اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسموں کے بارے میں پڑھا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم اور عمل دونوں دیا ہوتا ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس بارے میں مختلف درجات رکھتے ہیں، یعنی سارے رسولوں کے درجات بھی ایک جیسے نہیں، ان کے درجے بھی فرق ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا اور عمل بھی نہیں دیا، یعنی جو علم اور عمل دونوں سے محروم ہیں، اور یہ لوگ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں جو علم اور عمل دونوں سے خالی ہیں۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، جو عقل و شعور نہیں رکھتے، لا یعقلون۔ یہ لوگ ظاہری شکل و صورت میں تو انسان ہیں لیکن حقیقت میں شیطان ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے لیکن عمل کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، یہ لوگ جاہل آدمی کے مرتبے میں ہیں یا اس سے بھی بدتر۔ اور جتنا جتنا یہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں ان کی تباہی اور عذاب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ عمل نہیں کرتے، ان کی اصلاح اور ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ارادہ اور پختہ عزم اور عمل کا ایک حصہ نصیب کیا ہے لیکن علم میں ان کا حصہ کم ہے، یعنی بہت علم تو نہیں رکھتے لیکن جتنا جانتے ہیں اتنے پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب کسی عالم کا پتہ چلتا ہے یا کسی داعی کا پتہ چلتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر ان کا علم بھی بڑھ جاتا ہے اور عمل بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی علم کی مجالس ایسے لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان چار کیٹیگریز میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں۔ اور عمل صالح کا کامل ہونا اور اس کا قبول ہونا چھ چیزوں پر مبنی ہے، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا۔ پہلی بات یہ کہ عمل اللہ کے لیے خالص کیا جائے، دوسری بات یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تیسری بات یہ کہ اس کے اجر کی نیت کی جائے کہ اس پر ہمیں اجر ملے، یعنی جس عمل کو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کی قدر و قیمت پتا ہو، ورث پتا ہو، ویلیو پتا ہو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ مثلا آپ یہاں آئے ہیں آج پڑھنے کے لیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب، اس کی ویلیو، اس کا فائدہ، اس سے ملنے کیا والا ہے مجھے۔ تو جتنا زیادہ آپ کے دل میں یہ چیز ہوگی اتنا ہی آپ کا عمل بہتر ہوگا۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو جو ہر چیز کا مالک ہے، کہ وہ ہمیں اجر دے گا، وہ دیکھ رہا ہے اور ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس عمل کو ادا کرے، پوری محنت کے ساتھ جو کر رہا ہے ایکسیلنس کے لیول پر کرے، بگاڑ نہ کاٹے، اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ کر جنہیں وہ خود پسند کرتا ہے، مثلا سونا، سونے کو بہت دل چاہتا ہے، آرام طلبی، تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، پسند کا کھانا، پسند کی مجلسیں، پسند کی ایکٹیویٹیز، اس سارے کمفرٹ سے باہر نکل آتا ہے اور وہ کرتا ہے جو کرنا چاہیے اور پورے محنت کے ساتھ۔ چھٹی بات یہ کہ اس کو احسان کے درجے پر ادا کرے بہت اچھے طریقے سے، اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرے کہ وہ اس عمل کو لے کر اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑا ہے گویا کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے، ایک دن ملاقات کرنی ہے نا اللہ سے، تو اب اس کو امیجن کیا کریں کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس کو اس طریقے پر مجھے کرنا ہے کہ گویا کہ میں اسے لے کر اپنے پاس، اپنے ہاتھوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، رب کو پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم خوشی سے یہ کہہ سکیں کہ جو میرے حصے میں کام آیا اس کو میں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ اب یہ پریزنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو چیز ہمیں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے اس کا بھی ہم کتنا خیال کرتے ہیں، اور جو جس درجے کے انسان کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنی ہوتی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، کام کی کوالٹی ایسے ہو، چاہے وہ ہماری نماز ہے، چاہے ہمارا دنیا کا کوئی کام ہے، بگاڑ نہ کاٹیں، احسان کے درجے پر کریں. اور اگر وہ یہ نہ امیجن کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو کم از کم یہ ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہے. پیج نمبر 530 سے، والسائر الى اللہ والدار الآخرة بل کل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين. اور اللہ کی طرف اور آخرت کے گھر کی طرف سفر کرنے والا، سائر سیر سے یعنی جانے والا، جیسے سالک ہوتا ہے نا اسی طرح سائر، لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں سائرہ، بیچاری چلتی ہی رہتی ہے چلتی ہی رہتی ہے. تو اللہ کی طرف اور آخرت کے گھر کی طرف سفر کرنے والا، بلکہ وہ تمام کے تمام لوگ، بل کل سائرن الی مقصد، جو کسی بھی مقصد کی طرف سفر کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، بلا یصل الی مقصود ہی الا بقوتین، تو ان کا یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں مگر دو طاقتوں کے ساتھ. اب اس جگہ پر سوچیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور آپ اس مقصد کو پانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی ایفرٹ، کوئی چال چل رہے ہیں، تو اس مقصد کو پانے کے لیے آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، دو قوتیں ہونی چاہیے، قوت علمیت و قوت ارادیت، ایک علم کی طاقت اور دوسرے ارادے کی طاقت. بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، ارادہ کوئی نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس ارادہ ہوتا ہے، علم کوئی نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کے، ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر، ان کو آتا نہیں کرنا تو بھی کام بگاڑ دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، سکل ہوتی ہے، تجربہ ہوتا ہے، کر سکتے ہیں لیکن کرنا ہی نہیں چاہتے، ہڈ حرام، کوئی دلچسپی نہیں، ویسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے مقصد سے بڑی دلچسپی ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، مثلا آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے. نماز کی بات میں بار بار اس لیے کرتی ہوں کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور نماز وہ چیز ہے جس سے ہمیں دن میں سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. آپ کسی سے ملاقات دن میں 5 دفعہ نہیں کرتے، آپ 5 دفعہ کھانا نہیں کھاتے، آپ 5 دفعہ اور کام نہیں کرتے، لیکن آپ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. تو اب اگر نماز ہی پڑھنی ہے آپ کو، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی، کیسے پڑھنی ہے. اور یہ نہیں کہ جتنا کچھ آج تک ہم سیکھ چکے ہیں وہی کافی ہے، بار بار یعنی کوئی نہ کوئی نماز کی کتاب لے لیں اور پھر اس کتاب کو بار بار پڑھیں، پھر کوئی اور کتاب لے لیں اس کو بار بار پڑھیں، اور پڑھ کے نا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میری نماز اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا ارادہ بھی پورا ہونا چاہیے. اب جو شخص عین اذان کے وقت اٹھ کے کہیں بازار چلا جاتا ہے، تو اس کا ارادہ کیا ہے؟ پھر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ اس کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں، اس کا ارادہ تو شاپنگ کا ہے، اس کا ارادہ تو سوشلائزنگ کا ہے، کہیں وہ پارٹی پہ جا رہا ہے، وہ تو شادی پہ جا رہا ہے، نماز تو بس آدھی رات کے بعد پڑھیں گے جب نماز کا وقت نکل چکا ہوگا. ارادہ بھی اور علم بھی دونوں ہی بہت ضروری ہیں. فبالقوت العلمیت یبصر منازل الطریق، بس علمی قوت کے ساتھ وہ راستے کی منزلوں کو دیکھے گا، مائل سٹونز دیکھے گا، وہ مواد السلوک اور چلنے کے مقامات کو دیکھے گا کہ کہاں کہاں قدم رکھنا ہے. وہ یجتنب اسباب الہلاك اور ہلاکت کے اسباب سے بچے گا، کیا کیا چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے راستے میں. وہ مواد العطبی اور مشقت کے مقامات سے بچے گا، یعنی سوچ سمجھ کے کام کرے گا. کل میری ملاقات کسی رائٹر سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کمپیوٹر نہیں آتا تھا لیکن میں نے کمپیوٹر پر بڑا ہی وقت ضائع کیا. تو میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے کمپیوٹر سیکھتے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہوتا، کیونکہ ایک وہ شخص جو کمپیوٹر پر کچھ علمی کام کرنا چاہتا ہے پہلے اس کو پھر کمپیوٹر سیکھنا چاہیے. اگر اس نے وہ نہیں سیکھا نا تو وہ ہے پیزڈ، کبھی ادھر ہاتھ مارا کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، اپنا وقت ضائع کیے چلے جا رہے. اور خاص طور پر ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، علم والے جو ہوتے ہیں، وہ عموماً ان چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے، ان سکلز کو سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ تیز رفتار دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے. حالانکہ ان چیزوں کو سیکھنے میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، انسان تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس میں اپنے سے بڑے سے بھی سیکھے، ساتھ والے سے بھی، بچوں سے بھی سیکھے، کوئی حرج نہیں. جو چیز جس کو آتی ہے اس سے سیکھے. علم انکساری چاہتا ہے، عاجزی چاہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے یہ پانی کسی چیز میں ڈالنا ہے تو جس کے اندر ڈالنا ہے اس کو تو نیچے ہونا ہی پڑے گا نا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ یہ لیتے جائیں گے بھر جائیں گے تو پھر آپ بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے، پھر آپ بھی بڑے ہو جائیں گے. تو مشقت کے مقامات سے بچنا بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو انسان ان نیسیسریلی تھکائے نہ، ایسی چیزوں میں نہ پڑے کہ جس میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو، ذہنی تکلیف کا شکار ہو. اس سے کیا ہوگا، مقصد پہ اثر پڑے گا اور یہ آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. مثلا اگر آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کہیں چلو موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں، پیٹرول کم خرچ ہوگا، پھر پہنچیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے رستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں، اتنی سخت سردی ہے، آپ پیٹرول بچاتے بچاتے اپنا آپ ہی گنوا بیٹھے. تو اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالے کسی کام کے لیے کہ وہ مقصد پیچھے ہی رہ جائے. تو تھکائے بھی نہیں اپنے آپ کو زیادہ، وقت پہ آرام، وقت پہ کھانا، وقت پہ ساری چیزیں، تاکہ آپ چلتے رہیں. وَبِالْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ يَسِيرُ حَقِيقَةً، اور عملی قوت کے ساتھ وہ حقیقت میں رواں دواں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. بَلِ السَّيْرُ هُوَ حَقِيقَةُ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، بلکہ یہ سفر حقیقت میں عملی قوت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کے راستے کا سفر کریں، دین کے کام کے لیے سفر، جو بھی زندگی کا مقصد آپ نے جس کو پانا ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے، کچھ بھی چیز جو آپ نے کرنی ہے، اور خاص طور پر یہ تو ظاہر ہے کہ دین کے اس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے نا، تو اس میں سفر کرنے سے کٹے گا، عمل ہونے سے آپ منزل تک پہنچیں گے. اگر عملی قدم نہیں اٹھائیں گے تو منزل دور ہو جائے گی. فَإِنَّ السَّيْرَ هُوَ عَمَلُ الْمُسَافِرِ، کیونکہ چلنا مسافر کا عمل ہے. وہ مسافر ہی نہیں کہلاتا جو چلے نہ، سفر نہ کرے. کہلائے گا وہ مسافر جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں. وَكَذَلِكَ السَّائِرُ إِلَى اللَّهِ إِذَا أَبْصَرَ الطَّرِيقَ وَأَعْلَامَهَا، اسی طرح اللہ کی طرف چلنے والا جب وہ راستے اور اس کے نشانات کو دیکھ لے گا، وَأَبْصَرَ الْمَعَاثِرَ وَالْوَهَادَ، اور پھسلنے کی جگہوں کو اور کیچڑ کی جگہ کو دیکھ لے گا. سبحان اللہ، کتنی حکمت ان کو اللہ نے دی ہے. فَقَدْ حَصَلَ لَهُ شَطْرُ السَّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ، تو اس کے لیے خوش نصیبی اور کامیابی آدھی حاصل ہو جائے گی. وَبَقِيَ عَلَيْهِ الشَّطْرُ الْآخَرُ، اور دوسرا نصف حصہ باقی رہ جائے گا. تو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے اندر یہ خصوصیت، صلاحیت اور حکمت لازمی طور پر ہونی چاہیے. کرنا کیا ہے، کیا چیزیں میرے کام میں رکاوٹ ہیں، کہاں میں پھنس جاؤں گا، سٹک ہو جاؤں گا، کون لوگ میری اس سیر کو یا اس رفتار کو تیز کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کو سست کرنے والے ہیں، کون لوگ میرا حوصلہ بڑھانے والے ہیں اور کون لوگ میری ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، اور کون لوگ مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں اور کون لوگ میرا وقت ضائع کرنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کو سمجھنی ہوگی، تب آپ آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا بیٹھے ہیں جس کو اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو وہ تو آپ کو بھی سست کر دے گا، وہ تو آپ کو بھی بٹھا لے گا، کھینچ لے گا کہ چلو چھوڑو، آپ کہیں نہیں میں نے کلاس میں نہ، چلو اتنی سردی ہے آج کیا جانا، چلو آج چھوڑ دو، وہ کام نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اس کام میں آپ کے مددگار، آپ کے ساتھی، آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی. اگر یہ ساری چیزیں کسی کو سمجھ آ جائیں، سمجھے آدھا سفر اس کا ویسے ہی ہو گیا. وَهُوَ أَن يَدَعَ عَصَاهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ وَيُشَمِّرَ مُسَافِرًا فِي الطَّرِيقِ، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کو کندھے پہ ڈالے اور بازوؤں اور ٹانگوں سے کپڑوں کے سمیٹ کر پوری کوشش کے ساتھ راستے میں سفر کرنا شروع کر دے. یعنی اپنا سامان بھی ساتھ رکھے، اور بازو سمیٹنا کا کیا ہوتا ہے، تشمیر ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی پانی میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو اپنے کپڑے کو بازو کو پیچھے سمیٹتے ہیں یا پائنچے اپنے اوپر اٹھا لیتے، اس کو تشمیر کہتے ہیں. یعنی اپنے کپڑے سمیٹ کے بس دوڑ لگانا شروع کر دے. قاطعا منازلہا منزلتن بعد منزلتن، اس راستے کی منزلوں کو ایک ایک کر کے طے کرتا جائے، ون آفٹر دی ادر. پہلے یہ دیکھ لے کہ کیا کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایک کام کر لے، پھر دوسرا کر لے، پھر تیسرا کر لے، اس کے سٹیپس کو دیکھے. وَكُلَّمَا قَطَعَ مَرْحَلَةً اسْتَعَدَّ لِقَطْعِ الْأُخْرَى، اور جیسے ہی ایک مرحلے کو عبور کر لے، دوسرے کی تیاری شروع کر دے. تو جس نے پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن جس نے کیا ہوا ہے، وہ پھر دیکھے گا کہ اچھا یہ میری ڈیڈ لائن ہے، اس تاریخ تک مجھے یہ کام کر لینا ہے، اس کے بعد مجھے اگلا شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر میں اینڈ تک پہنچ جاؤں گا. جیسے آپ کورس کی پلاننگ کرتے ہیں نا، تین ٹرمز ہوں گی، فرسٹ ٹرم میں اتنے سپارے مکمل ہو جانے چاہیے، اتنے سبجیکٹس مکمل ہو جانے چاہیے، پھر سیکنڈ جب شروع ہو گیا تو اب سیکنڈ کا کام شروع ہو گیا، اب تھرڈ کا، تو بخیر و عافیت کشتی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، سارے سبجیکٹس پورے ہو جائیں گے، سارے آپ کے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے وہ سارے کے سارے میٹ ہو جائیں گے، ورنہ تو ادھورے کام ہوں گے. چاہے آپ طالب علم ہیں تب بھی آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا کام کب تک مکمل ہو جائے گا میرا. فَإِذَا اسْتَشْعَرَ قُرْبَ الْمَنْزِلِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةُ السَّفَرِ. پس جب وہ منزل کے قریب ہونے کا احساس کرے تو اس پر سفر کی مشقت آسان ہو جائے گی. آخری سپارے ہوتے مشکل ہے لیکن ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب مکمل ہونے والا ہے. وَكُلَّمَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ مِنْ كَلَالِ السَّيْرِ وَعَدَهَا قُرْبَ التَّلَاقِي. اور جیسے ہی اس کا نفس سفر کی تھکاوٹ سے ساکن ہو جائے گا وہ اس سے وعدہ کرے گا کہ ملاقات قریب ہے، پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی اس کو. وَبَرْدَ الْعَيْشِ عِنْدَ الْوُصُولِ. اور جب ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے تو زندگی بہت ٹھنڈی ہوگی، یعنی پر لطف ہوگی، مزہ آ جائے گا. فَيُحْدِثُ لَهَا ذَلِكَ نَشَاطًا. تو یہ چیز اس میں چستی پیدا کر دے گی. وَفَرَحًا وَهِمَّتًا. اور فرحت اور عزم پیدا کر دے گی. جیسے نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے تو انسان کو سستی ہو رہی ہوتی ہے، اچھا وضو کرنا ہے، اچھا یہ ہو. لیکن جب انسان سوچتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کے بعد میری کیفیت کتنی اچھی ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے وہ سفر آسان ہو جاتا ہے. فتواصل السیر الى منازل الاحبة. تو وہ نفس اپنے سفر کو جاری رکھے گا محبوب لوگوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے. فتصل حمیدۃ مسرورۃ. وہ نفس پہنچے گا اس حال میں کہ قابل تعریف حالت میں خوش خوش ہوگا. یتلقى الاحبۃ بانواع التحف والہدایا والکرامات. اور اس کا استقبال اس کے احبا یعنی عزیز پیارے بلوڈ مختلف عطیات تحائف اور کرامت کی چیزوں کے ساتھ کریں گے، یعنی اس کی تکریم عزت کریں گے. وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ إِلَّا صَبْرُ السَّعَةِ. اور اس کے نفس کے درمیان اور ان کرامات اور تحائف اور ہدایا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں مگر صبر کی ایک گھڑی، بس تھوڑا سا صبر اور منزل آگے. وَالنَّاسُ مِنْ حَيْثُ الْقُبَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ قِسْمَان. اور لوگ علمی اور عملی قوت کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں. الاول من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وآلامها وعواردها ومعاثرها. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی علمی قوت راستے کو، اس کی منزلوں کو، اس کے نشانات کو، اس کی رکاوٹوں کو، اس کی لغزشوں کو اجاگر کرنے والی ہے کہ کہاں سے وہ پھسل سکتا ہے. وتكون هذه القوة اغلب القوتين عليه. اور یہ طاقت دونوں طاقتوں سے اس پر زیادہ غالب ہوگی. وَيَكُونُ ضَعِيفًا فِي الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ يُبْصِرُ الْحَقَائِقَ وَلَا يَعْمَلُ بِمُوجِبِهَا. اور وہ عملی قوت میں کمزور ہوگا، وہ حقائق کو دیکھتا ہے لیکن ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا، یعنی کام ہے لیکن وہ پورا نہیں کرتا. وَيَرَى الْمَخَاوِفَ وَالْمَتَالِفَ وَلَا يَتَوَقَّاهَا. وہ خوفناک مقامات کو اور تباہی کے مقامات کو دیکھتا ہے مگر ان سے بچتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اگر پیچھے سے آپ کنیکٹ کرتے جائیں تو پھر تو آسانی سے سمجھ آئے گی. فَهُوَ فَقِيهٌ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَمَلَ. بس وہ اس وقت تک فقیہ ہے جب تک عمل کا وقت نہیں آیا، ایگزام پاس کر لیا اس نے. فَإِذَا حَضَرَ الْعَمَلُ شَارَكَ الْجُهَّالَ فِي التَّخَلُّفِ. اور جب عمل کا وقت آ جاتا ہے تو وہ عمل سے پیچھے رہنے والے میں جاہلوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یعنی کرتا کراتا کچھ نہیں، یعنی اگزام پہ اگزام پاس کر لیا، نوٹس پہ نوٹس بنا لیے، سب کچھ کر لیا، عالم بن گیا، ڈگری مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب وہ عمل کے میدان میں اترا تو زیرو ہو، جاہلوں جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، جاہلوں والی بولی بولتا ہے، جاہلوں والی ہنسی ہنستا ہے، جاہلوں والی باتیں کرتا ہے، جاہلوں والی زبان بولتا ہے. کوئی فائدہ ایسے علم کا؟ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَفَارَقَهُمْ فِي الْعِلْمِ. اور علم میں ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ أَكْثَرِ النُّفُوسِ الْمُشْتَغِلَةِ بِالْعِلْمِ. یہ حالت اکثر ان لوگوں پر غالب ہے جو علم میں مشغول ہیں. وہ کلاس روم میں تو بہت اچھے ہیں، وہ باہر نکل کے بھول جاتے ہیں کہ اندر کیا پڑھا تھا، کیا بات ہوئی تھی، عمل میں فیل ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اِذْ قَدْ يَكُونُ لَهَا مَقَاصِدُ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ تُحْرِمُهَا ثَمَرَةَ الْعِلْمِ. کیونکہ ان کے اندر مقاصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہیں، اور یہ مقاصد علم کے نتیجے سے اس کو محروم رکھتے ہیں. وَهُوَ الْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ، اور وہ علم کا ثمرہ کیا ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنا. وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ، اور محفوظ وہی ہے جس کی اللہ حفاظت فرمائے، محفوظ وہی ہے جس کی اللہ حفاظت فرمائے. لہذا اللہ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. کتنا ضروری ہے، کس کو بات سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟
استاذہ جی، ایک تو بات یہ سمجھ آ رہی تھی کہ انسان کی عمل، یہ علم حاصل کرنے کے لیے، عمل کے لیے سب سے زیادہ پلاننگ ضروری ہے کہ آپ ون آفٹر دی ادر کیا کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس جیسے کورسز ہوتے ہیں، آپ ایک کام مکمل کرتے ہیں، دنیا کے بھی کورسز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا اب میٹرک کر لیا، اب آگے کیا کرنا ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے، ایف اے کر لیا، اب آگے کیا کر رہے ہیں، اور یہ کیا، کس مقصد کے لیے؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، آپ نے یہ پڑھا ہے کیوں پڑھا ہے. تو ہمارا اگر مقصد پورا نہیں ہو رہا، ہم دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے عمل میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ صحیح نہیں پڑھ رہے،
عمل کے لیے پڑھ نہیں رہے. ہاں جی. ہم کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں.
جی مجھے یہ آ رہا تھا کہ علم کا یعنی اتنی ایک اہمیت، اس کی نوبلٹی اور سینسٹیویٹی، کتنا یہ نازک معاملہ ہے دین کا علم حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ یہ کہ اخلاص جو ہے اس کو قائم رکھنا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اور یہ عمل میں آئے گا ہی نہیں اگر اخلاص نہیں ہوگا،
بلکہ الٹا بوجھ بنے گا.
الٹا بوجھ بنے گا. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ہر وقت چیک کرتے رہیں کہ ہماری نیت کیا ہے،
ہر چیز کو چیک کریں. یعنی چیک کرنے میں اپنی عبادات کو ہم چیک کریں، ہم اپنے اخلاق کو چیک کریں، ہم اپنے جو معاملات اور رویے ہیں لوگوں کے سامنے، یعنی جو کچھ بھی ہمیں پتا ہے اپنے آپ کو اسی کے آئینے میں پرکھتے رہیں. اور غلطی تو ہم سے ہوگی، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، کہ فوراً پلٹے، رجوع کریں، اپنی اصلاح کریں، غلطی سے ہر پھسلن سے سبق سیکھیں. من تکون له القوۃ العملیۃ الارادیۃ، دوسرا وہ شخص جس کی عملی اور ارادی قوت ہوتی ہے. وتکون اغلب القوتین علیہ، اور یہ دونوں قوتوں میں اس پر غالب ہوتی ہے. وتقتدی ھذہ القوۃ السیر والسلوک، اور یہ قوت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے والے راستے پہ چلتا رہے، گامزن رہے. والزہد فی الدنیا، اور دنیا میں زہد اختیار کرے. والرغبت فی الآخرہ، اور آخرت میں رغبت رکھے. والجد والتشمیر فی العملی، اور محنت کرے اور عمل میں پوری کوشش کرے. ویکون عام البصری عند ورود الشبہات فی العقیدتی والانحرافات فی الاقوال والاعمال کما کان الاول ضعیف العقلی والارادتی عند ورود الشہواتی. لیکن جب عقیدے میں شکوک و شبہات وارد ہوتے ہیں اور اقوال اور اعمال میں انحراف آ جاتا ہے، نکجی آ جاتی ہے، تو یہ اندھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلی قسم کے لوگ، خواہشات کے وارد ہونے پر ان کی عقل اور ارادہ کمزور پڑ جاتا تھا. یعنی پہلی قسم کے لوگ جو علم پر عمل نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ خواہشات کی بجائے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. فداؤ ھذا من جہلہ، اس دوسرے آدمی کا مرض اس کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوا. وداء الاول من فساد ارادتہ، اور پہلی قسم کا مرض اس کے خراب ارادے اور کمزور عقل سے پیدا ہوا. وضعف عقلہ. وھذا اکثر ارباب الفقر والسالکین علی غیر طریق العلم، اور یہی حال ہوتا ہے اکثر فقر کے اصحاب کا اور علم سے ہٹ کر راستے پر چلنے والوں کا. ٹھیک ہے، ارباب الفقر یعنی جو علم کے بغیر صرف عبادت گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں. فہؤلاء کلہم عمی عن ربہم وعن شریعتہ ودینہ، یہ سب کے سب لوگ اپنے رب سے اور اس کی شریعت اور اس کے دین سے اندھے ہوتے ہیں. لا یعرفون شریعتہ ودینہ الذی بعث بہ رسلہ وانزل بہ کتبہ، وہ اس کی شریعت کو اور اس کے دین کو نہیں جانتے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور جس کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کی. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بعض اوقات لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفرنس سے حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی. ان کے حال حلیے، ان کے لباس، ان کی داڑھی، ان کا آؤٹ لک، وہ سارا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کمال کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسے ایسے وظیفے اور ان کے اوپر ایسی ایسی شرائط اور ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے دعوے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ومن کملت له هاتان القبتان استقام له سيره الى الله عز وجل, اور جس کے لیے یہ دونوں قوتیں کامل ہو جائیں یعنی علم اور عمل کی, اس کا اللہ عز و جل کی طرف سفر سیدھا ہو جاتا ہے. ورجی اللہ النحوظ, اور اس کے لیے نافذ ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے یعنی سفر کو جاری رکھنے کی توقع کی جا سکتی ہے. وقویا علی رد القواطع والموانع بحول اللہ وقوتی, اور وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس سفر سے کاٹنے والی اور رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو رد کرنے پر قوی ہوتا ہے. ولولا القواطع والآفات لکانت الطریق معمورۃ بالسالکین, اگر راستے سے کاٹنے والی چیزیں اور آفتیں نہ ہوتی تو یہ راستہ چلنے والوں سے بھرا ہوا ہوتا, یعنی دین کے رستے پر چلنے میں اگر کوئی مشکل نہ ہوتی تو سارے ہی لوگ چل پڑتے. ولو شاء اللہ لازالھا وذهب بها, اگر اللہ چاہتا ان کو ختم کر دیتا اور ان کو لے جاتا یعنی آفتوں اور مصیبتوں کو ختم کر دیتا. ولکن للہ فی خلقہ شؤون, لیکن اللہ تعالی کے لیے اپنی مخلوق میں بہت سے کام ہیں. وحکم واسرار, اور حکمتیں ہیں اور راز ہیں. یجہلھا اکثر العبادی, اکثر بندے اس سے ناواقف ہیں. واللہ حکیم علیم, اور اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو پھر وہ سارے لوگ چل پڑتے اللہ کے راستے کی طرف, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹیں دور کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ دور کرے بھی تو انہوں نے چلنا نہیں ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کوئی کلاسز اٹینڈ کروں, میں بھی کوئی دین کی خدمت کا کام کروں, بس ایک کے بعد ایک مشکل آ جاتی ہے. بعض اوقات رکاوٹ آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ کیوں آتی ہے؟ ہمارا شوق کچھ اور ہے اور آگے رکاوٹ کچھ اور کر رہی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور خالص کرنا چاہتا ہے نا. کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب طلب کے باوجود ایک چیز نہ ملے انسان کو تو انسان اس کے لیے اور تڑپتا ہے, اور دعا کرتا ہے, اور محنت کرتا ہے, اور اخلاص برتتا ہے. فلکل انسان ان قوتانی, ہر انسان کے لیے دو قوتیں ہیں. قوت علمیت نظریت و قوت عملیت ارادیت, علمی اور نظریاتی قوت اور عملی اور ارادی قوت. وسعادت التامت موقوفۃ علی استکمال قوتیہ العلمیۃ والعملیۃ, اور انسان کی مکمل خوش نصیبی یہ ہے کہ علمی اور عملی دونوں قوتوں کو کامل طریقے سے حاصل کرے, علم بھی حاصل کرے اور اس کے ساتھ عمل بھی کرے ارادے کی پختگی کے ساتھ. یہ تو کرنا ہی ہے. آپ کا بچہ جب ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کرنا پڑے گا. پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کو یاد دلاتے ہیں, اچھا بتاتے, یہ تو کرنا ہی ہے نا, کر لو, ہمیں بھی کچھ کام تو ہم نے کرنے ہی ہے نا, تو پھر کر لینے چاہیے. لیکن ارادے کی پختگی نہیں ہوتی, لہٰذا اچھا کرتے ہیں کرتے کرتے وقت گزر جاتا, پھر چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا صبح کہ میں نے آج اتنا قرآن پڑھنا ہے, جس وقت آپ قرآن کھولنے کا وقت آتا ہے آپ کو کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے, وہ وہی رکھ دیتے, پھر وہ اٹھا لیتے, پھر وہ کر, شام ہو جاتی ہے, رات ہو جاتی ہے, وہ ٹارگیٹ کہیں کا کہیں رہ جاتا, کچھ نہیں پورا ہوتا, کیونکہ ہر ڈسٹریکشن نے آپ کا ارادہ ہی بدل دیا. حالانکہ صبح آپ نے اچھی بھلی نیت کی تھی کہ میں یہ کر لوں گا, اور کر سکتے تھے. اور اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ سیل فون. دیکھا ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی ہے, سیل فون. بالکل. اچھا میں ذرا ضروری پہلے میسج چیک کروں, کیا پتا کوئی میری انتظار ہی کر رہا ہو. اب وہ چیک کرنا شروع کرتے پھر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کو تو میسج کرنا تھا, وہ نہیں کہتے, چلو وہ کر لیتے ہیں, تو اتنے میں کچھ اور تو اور تو اور. لیکن جن کا ارادہ پختہ ہوتا وہ اس کو اٹھاتے بھی نہیں, اس کو کھولتے ہی نہیں جب تک اپنا ٹارگٹ نہ پورا کر لیں. واستکمال القوۃ العلمیۃ انما یکون بمعرفۃ فاطرہ و بارئہ و معرفۃ اسمائہ و صفاتہ و معرفۃ الطریق التی توصل الیہ و معرفۃ آفاتہ و معرفۃ نفسہ و معرفۃ عیوبہ. یہ تو آپ لسٹ بنا لیں. ایک علمی قوت کو مکمل حاصل کرنا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ فاطر اور پیدا کرنے والی ذات کی معرفت سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کو پہچانے, جس کو جتنا شوق ہوگا نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا, اس کو اتنا ہی زیادہ محبت ہوگی قرآن کو پورا پورا پڑھنے کی, کہ سارا ہی سمجھ کے پڑھوں, سارا ہی اچھی طرح پڑھوں. ومعرفت اسمائہ و صفاتہ، اور کس چیز کا شوق ہوگا؟ اللہ کے ناموں اور صفات کی معرفت کا. اگر کتاب و توحید آپ پڑھ رہے ہیں تب سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کیسے پہچانتے ہیں. اب امام بخاری نے کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، آیت نکالی اور اس کے مطابق کوئی حدیث لے آئے ہیں اور اپنی بات نقطہ نظر واضح کر دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اور اس راستے کی معرفت سے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. ہر ایک کا سفر الگ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا. کوئی مسجد میں جھاڑو لگا کر اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. کوئی ہے دلیل؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے پاس اتنی ہی صلاحیت تھی، اس کا امتحان اتنا ہی تھا، جھاڑو دینے میں ہی اس کی بخشش ہو گئی، حالانکہ اس کا دنیاوی سٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا. بعض اوقات جو چوکیدار یا ڈرائیور یا میڈز بہت نماز کے پابند ہوتے ہیں نا، اپنے کام سے وقت نکال کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنا کام بھی ایمانداری سے کرتے ہیں، بڑا رشک آتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. ان کے پاس تو وسائل بھی نہیں، ان کے پاس تو آزادی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور بندوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. علم تھوڑا ہے لیکن عمل زیادہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چور طرح کا ذہن اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن مقصد اس کے بیچ میں، چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں، مقصد اس کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے بندوں کی خدمت کر کے. کل میں ڈینٹسٹ کے پاس تھی تو جب میں اٹھنے لگی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے، تو میں نے کہا آپ اتنا اچھا کام کرتی ہیں اور آپ بس ایک اپنی نیت بار بار یہی دہرایا کریں کہ جو بھی میرے پاس پیشنٹ آئے گا، ٹھیک ہے وہ میرا کلائنٹ ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے بھرپور کوشش کر کے اس کی تکلیف دور کروں. تو کہنے لگی کہ میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں دوسرے کا کام تو کروں لیکن اس کو کمفرٹ دوں. کتنی خوبصورت نیت ہے نا. اور اگر ہر ڈاکٹر یہی سوچے کہ میں اپنے مریض کو کمفرٹ دوں، اس کا دکھ دور کر دوں، اس کی تکلیف دور کر دوں، اللہ کی خاطر دور کر دوں، تو پیسے تو وہ کمائیں گے لیکن اجر کتنا کما جائیں گے. تو دنیا کا کام بھی ہو لیکن اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو پھر تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ مسجد بھی بنا رہے ہیں اور نیت میں شہرت بھری ہوئی ہے یا اپنے آپ کو منوانا، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہونے والا. ومعرفت الطریق التی توصل الیہ، اس رستے کی پہچان کہ میرا روڈ میپ کیا ہے، میں نے کس رستے سے گزر کر کون سے کام کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. ومعرفت آفاتہا، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں کون سی آئیں گی، آفتیں کون سی ہیں. ومعرفت نفسہ، اور اپنی ذات کو جاننا کہ میری قابلیت و صلاحیت کتنی ہے. ومعرفت عیوبہا، اور اپنے نفس کے عیبوں کو، کمزوریوں کو بھی جاننا. جب تک ہم اپنی کمزوریاں خود نہیں جانتے نا تو ہم اپنا علاج بھی نہیں کر سکتے. پہلے بیماری کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ پورا کس لیے نہیں ہوتا، کیا وجہ ہوتی ہے، کہاں سے رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے. فبہذہ المعارف الخمس، اس کو وہ معارف خمسہ کہتے ہیں، پانچ معرفتیں، پانچ چیزوں کا پہچان ضروری ہے. یحصل کمال قوتہ العلمیہ، ان پانچ چیزوں کی معرفت سے اس کی علمی قوت کامل ہو جاتی ہے. وعالم الناس عارفہم بہا وافقہہم بہا، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالم وہ ہے جو ان پانچوں علوم کو زیادہ جانتا اور ان کی فقہ زیادہ رکھتا ہو. اللہ ہمیں بھی علم دے دے. واستکمال القوت العملیت الارادیت لا يحصل الا بمراعات حقوقہ سبحانہ علی العبد والقیام بها اخلاصا وصدقا ونصحا واحسانا وشهودا لمنۃ اللہ علیہ وتقصیرہ فی اداء حقہ سبحانہ. اور جو عملی اور ارادی قوت کو مکمل حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ سبحانہ تعالی کے ان حقوق کی حفاظت کرنے کے ساتھ جو بندے پر عائد ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو بجا لانا ہے اخلاص اور سچائی کے ساتھ. والقیام بها اخلاصاً و صدقاً و نصحاً و احساناً، خیرخواہی اور احسان کے ساتھ. و شہوداً لمنت اللہ علیہ، اور جو اللہ نے اس پر فضل و کرم فرمایا ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ، یعنی اس فضل و کرم کو محسوس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا فضل ہے اللہ کا. و تقصیرہ فی اداء حقہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں وہ کہاں کہاں کمی کوتاہی کر رہا ہے. فہو مستحن من مواجہتہ بتلک الخدمت لعلمہ انہا دون ما یستحقہ، تو وہ حیا کرتا ہے اللہ کا سامنا کرنے سے اس عبادت کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اللہ کا حق تھا یہ اس سے کم درجے کی ہے. کبھی اپنی نمازوں کے بارے میں خیال آیا کہ حق ادا نہیں کر رہے؟ شرمندگی ہوتی ہے، ایک منٹ میں دھیان ادھر سے ادھر ایسا پھسلتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں، آج ہم نے یہ دعا سیکھی ہے، آج سے تو میں نے اس کو اپنی عادت میں ڈال ہی لینا ہے۔ اب اور نماز ختم ہو جائے تو کہتا ہاں وہ تو دعا ہی نہیں پڑی۔ یہ ہوتی ہے رستے کی پھسلن، ایسے سلپ ہوا دماغ سے، ایسے سلپ ہوا کہ یاد ہی نہ رہا کہ کیا سوچ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح باقی چیزیں، وَحَقُّهُ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، اور اللہ کا حق اس سے کئی گنا بڑا اور عظیم ہے۔ آپ پورا قرآن بھی حفظ کر لینا تو یہ نہ سوچے میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق اس سے کہیں بڑا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى اسْتِكْمَالِ هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ إِلَّا بِمُعَوْنَتِهِ، اور یہ کہ ان دونوں قوتوں کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، عمل اور ارادہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے پورا۔ وَهُوَ مُسْتَرٌّ دَائِمًا إِلَىٰ أَن يَهْدِيَهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور وہ ہمیشہ اس دعا کو مانگنے پر مجبور ہے کہ اللہ اس کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اسی لیے تو ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ وَأَن يُجَنِّبَهُ الْخُرُوجَ عَنْهُ، اور صراط مستقیم سے باہر نکلنے سے بچائے۔ اِمَّا بِفَسَادٍ فِي قُوَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ فَيَقَعُ فِي الضَّلَالِ، یا وہ اپنی علمی خرابی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جائے گا۔ وَإِمَّا بِفَسَادٍ فِي قُوَّتِهِ الْعَمَلِيَّةِ فَيُوجِبُ لَهُ الْغَضَبَ مِن رَبِّهِ، یا عملی قوت کے اندر بگاڑ کے ساتھ وہ راستے سے باہر نکلے گا تو وہ اپنے لیے اپنے رب کے غضب کو لازم کر لے گا۔ یعنی اگر علم نہیں تو تب بھی گمراہی میں پڑنے کا خدشہ ہے، اور اگر عمل کی قوت کوئی نہیں تو پھر جو کرے گا الٹا کرے گا اور اپنے رب کے غضب کو لازم کر لے گا۔ واللہ عز وجل يحب ان تعرف في سبيل المؤمنين مفصلة لتحب وتسلك، اور اللہ عز وجل اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ مومنوں کے راستے کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہوں۔ كما يحب ان تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب، جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ مجرموں کے راستے کو بھی پہچانیں تاکہ آپ اس سے بغض رکھیں اور اس سے بچ سکیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ کہ آپ کو سبیل المومنین پتا ہو، یعنی مومنوں کی پہچان ہو آپ کو۔ وہ کوئی سڑک نہیں ہے جس کا پتہ کرنا ہے آپ نے، مطلب یہ ہے کہ کیا کیا صفات ہیں مومنوں کے، وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کی کیا روٹین ہے، وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مجرموں کے راستے بھی پتا ہو کہ وہ کون سے غلط کام کرتے ہیں، تاکہ آپ مجرموں جیسے کام چھوڑ کر مومنوں جیسے کام کر سکیں، جدھر وہ چل رہے ہیں ادھر چل سکیں۔ وقد بین اللہ فی القرآن سبیل المؤمنین مفصلتن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کے راستے کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وسبیل المجرمین مفصلتن، اور مجرموں کے راستے کو بھی پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وعاقبت ہاؤلائے وہاؤلائے، اور اللہ نے ان لوگوں کا انجام بھی بیان کیا اور ان کا بھی کیا ہے۔ وعمال ہاؤلائے وہاؤلائے، اور ان دونوں کے اعمال کو بھی بیان کیا، ان کے بھی اور ان کے بھی۔ وتوفیقہ لہاؤلائے وخذلانہ لہاؤلائے، اور اللہ نے ان لوگوں کو جو توفیق دی اس کو بھی بیان کیا، اور جو اور ان کو جو توفیق سے محروم رکھا اس کو بھی بیان کیا، یا ان کو بھی بیان کیا۔ بیان ذلک غایۃ البیان واتمہ، اللہ نے ان کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور انتہائی مکمل بیان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ علماء جو تھے نا وہ صحیح حدیثوں کو جاننے کے ساتھ ساتھ ضعیف کو بھی جانتے تھے تاکہ انہیں پہچان ہو جائے کہ صحیح کیا اور ضعیف کیا ہے۔ انسان کو جہاں کرنے کے کام پتا ہوں وہاں نہ کرنے کے کام بھی پتا ہونے چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب آپ کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے جاب ڈسکرپشن آپ کو دی جاتی تو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وَالنَّاسُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَرْبَعُ فِرَقٍ، اور اس کی معرفت رکھنے میں لوگوں کے چار گروہ ہیں۔ نمبر ایک، الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَدِينِهِ عَرَفُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً مُفَصَّلَةً، جو اللہ کی ذات، اس کی کتاب اور اس کے دین کا علم رکھنے والے ہیں انہوں نے مومنوں کے راستے کو تفصیل کے ساتھ جان لیا ہے۔ وَعَرَفُوا سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ مُفَصَّلَةً، اور مجرموں کے راستے کو بھی تفصیل کے ساتھ جان لیا ہے۔ فَاسْتَبَانَتْ لَهُمُ السَّبِيلَانِ كَمَا يَسْتَبِينُ لِلسَّالِكِ الطَّرِيقُ الْمُوصِلُ إِلَى النَّجَاةِ، اور یہ دونوں راستے ان کے لیے واضح ہو گئے جیسے اس راستے پر چلنے والے کے لیے راستہ واضح ہو جاتا ہے جو نجات تک پہنچانے والا ہو. وَالطَّرِيقُ الْمُوصِلُ إِلَى الْهَلَكَةِ, اور وہ راستہ بھی جو تباہی تک پہنچانے والا ہو. تو پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو کیا جانتے ہیں؟ العالمون باللہ وکتابہ ودینہ, عرفوا سبیل المومنین معرفتا مفصلتا, اور وعرفوا سبیل المجرمین مفصلتا. ٹھیک ہے, ایک گروہ یہ ہے. فہاؤلائی اعلم الخلق وانفعہم للناس وانصحہم لہم وہم الادلاء الہداۃ, پس یہ لوگ تمام لوگوں سے زیادہ عالم اور تمام لوگوں سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں اور ان کے لیے سب سے زیادہ خیر خائی کرنے والے ہیں, اور یہ لوگ ہیں رہنمائی کرنے والے اور راستہ بتانے والے. لیڈرز کون ہوتے ہیں, راستہ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جو اللہ کی ذات, اس کی کتاب, اس کے دین کا علم رکھتے ہیں, مومنوں کے راستے کو تفصیل سے جانتے ہیں اور مجرموں کے راستے کو بھی تفصیل سے جانتے ہیں, وہی پھر اپنے بھی خیر خواہ ہیں اور لوگوں کے بھی خیر خواہ ہیں اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. وفی مقدمت ہؤلاء الصحابۃ الذین نشأوا فی سبل الضلال والشرک والسبل الموصلۃ الی الہلاک وعرفوها مفصلۃ ثم جاءهم الرسول فاخرجهم من تلک الظلمات الی سبیل الہدى فخرجوا من الظلام الی النور التام ومن الشرک الی التوحید ومن الظلم الی العدل. اس گروہ کے سر فہرست کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں, جنہوں نے گمراہی اور شرک کے راستوں میں پرورش پائی. یعنی پہلے وہ کس میں تھے؟ گمراہی میں اور شرک میں, اور ان راستوں میں جو تباہی تک لے جانے والے تھے, اور انہوں نے اسے تفصیل سے جان لیا. پھر ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے انہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے رستے کی طرف پہنچا دیا, تو وہ اندھیروں سے نکل کر مکمل نور کی طرف آ گئے, شرک سے نکل کر توحید کی طرف آ گئے, اور ظلم سے نکل کر انصاف کی طرف آ گئے. واضح. تو یہ تھے صحابہ. نمبر دو, الثانیہ, من عمیت عنہ السبیلان من اشباہ الانعام وهم بسبیل المجرمین احضر ولا اسلکو. دوسرا گروہ جس کے سامنے سے دونوں راستے ہی مخفی رہ گئے, یہ ان لوگوں میں ہیں جو جانوروں کے مشابہ ہیں. ایسے لوگ مجرموں کے راستے پر زیادہ جانے والے ہیں اور ایسے راستے پر چلنے والے ہیں. الثالثہ, نمبر تین, من صرف عنایته الى معرفت سبیل المؤمنین دون ضدها فهو لا يعرف ضدها الا من حيث الجملتی. جس نے اپنی پوری توجہ مومنوں کے راستے کو معلوم کرنے کے لیے صرف کر دی اور دوسرے راستے کو چھوڑ کر, تو وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کو اجمالی طور پر ہی جانتا ہے, سرسری جانتا ہے. یعنی کچھ لوگ تو ہیں انہوں نے اچھی طرح جان لی, اور کچھ اس کوشش میں کہ اس رستے کو جان لے, اور یہ تیسرا گروہ ہے. الرابع, چوتھا گروہ, من عرف سبیل الکفر والشر والبدع مفصلتا وعرف سبیل المومنین مجملتا. جس نے کفر اور شرک اور بدعات کے راستے کو تفصیل سے معلوم کر لیا اور مومنوں کے راستے کو مختصر طور پر. سارے ادیان کا ماہر ہے, اپنے دین کو جانتا نہیں. وعمال الانسان قسمان, اور انسان کے اعمال کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, الاول اعمال القلوب کل ایمان باللہ و توحیدہ و محبتہ و خشیتہ و توکل علیہ و تعظیمہ و الخضوع لہ و الانابت الیہ و الیقین علی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ. انسان کے اعمال کی دو قسمیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ اعمال القلوب, دلوں کے اعمال. دل بھی عمل کرتا ہے. وہ کون سے؟ جیسے اللہ پر ایمان لانا, اس کی توحید کا اعتراف کرنا, اس کی محبت اور خشیت بجا لانا, اس پر توکل کرنا, اس کی تعظیم بجا لانا, اس کے لیے خشوع اور خضوع کرنا, اس کی طرف رجوع کرنا, اس کی ذات اور اسماء اور صفات پر یقین رکھنا, اور یہ مانگا کریں. میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے پختہ ایمان, یا ایمان کی حلاوت مانگا کریں, اس کی محبت مانگا کریں, اللہ کی خشیت مانگا کریں, اللہ پہ توکل کرنا مانگا کریں کہ اللہ مجھے توکل کرنا سکھا دے, اس کی تعظیم کرنا سیکھیں کہ اللہ مجھے اپنی تعظیم سکھا دے, خشوع و خضوع سیکھیں, اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کے اسماء و صفات پہ یقین رکھنا. الثانی اعمال الجوارح اعضاء کے اعمال کا ذکر و دعا و صلاۃ و صوم و حج و نحو ذلک، جیسے ذکر، دعا، نماز، روزہ، حج اور اس جیسے دوسرے اعمال. وهذه الاعمال تتفاوت و تزید و تنقص، اور یہ اعمال آپس میں جدا ہیں اور ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، زیادہ بھی ہوتے ہیں کم بھی ہوتے ہیں. کبھی ذکر آپ نے زیادہ کر لی، زیادہ تسبیحات پڑھ لی، کبھی رہ گئیں چھٹ گئیں، دعائیں کبھی زیادہ مانگ لی کبھی کم، کبھی فرض کے علاوہ نوافل بھی بہت سے ادا کر لیے، کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی آپ ایام 20 کے روزے رکھ لیتے ہیں اور کبھی رہ جاتے ہیں. وهذه الاعمال تتفاوت و تزید و تنقص والناس فيها درجات في الهيئة والقدرة والقلة والكثرة والرغبة والرهبة والحسن والكمال، اور ان میں لوگوں کے درجات ہیئت اور حالت اور قدرت، اور ان اعمال کی قلت اور کثرت، اور ان میں رغبت اور رہبت اور حسن و کمال کے لحاظ سے مختلف ہیں. یعنی پھر نماز سے مثال دیتی ہوں، ان میں یعنی مثلا نماز میں لوگوں کے درجات، کسی کو 100 میں سے 90 ملے، کسی کو 50 ملے، دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، درجات، نمبر، مارکس فرق ہیں. حیعت یعنی اس کی شکل و صورت، حالت، قدرت، اور ان اعمال کی قلت اور کثرت، ان میں اللہ کا ڈر اور رغبت، رغبت اور رہبت، رہب فرحبون ڈر کے معنوں میں آتا ہے، اور حسن و کمال کے لحاظ سے، یعنی ہر ایک کے کام میں اس کی کوالٹی فرق ہے. تو جتنی کوالٹی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، اتنا ہی کیا ہوگا، درجات بلند ہوں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع و 70 شعبۃ، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی شاخ ہے. اخرجہ مسلم. والعلم هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل، اور علم سے مراد ہے معلوم چیز کی تصویر کو باہر سے منتقل کر کے اندر اس کو ثابت کرنا. یعنی مثلا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ کدھر لے جائیں گے؟ اندر لے جائیں گے، اور وہاں کیا کریں گے؟ اس کو پکا کریں گے کہ ادھر ٹھہرو، تبھی تو عمل کے وقت یاد آئے گی. نمبر دو، بل عمل هو نقل صورت المعلوم من النفس و اثباتها في الخارج. پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر جانے کے بعد وہ پھر واپس اپیرنس، اٹائر پہ آتا ہے، ہمارے جسٹس پہ آتا ہے، ہر چیز کے اوپر آتا ہے. شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، آپ کو پتا کیسے بنتا ہے؟ فیہ شفاء للناس. آپ سمجھے کہ وہ جو شہد ہے نا، وہ آپ کے اعمال ہے. پہلے کیا کرتی ہے؟ رس چوستی ہے پھولوں سے. ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے. ایک پھول میں آپ ذرا رس نچوڑے، کیا نکلے گا اس میں سے؟ ایسے تھوڑا سا گیلے گیلے پیٹلز ہوں گے. لیکن وہ اس میں سے جب رس چوستی ہے تو کوئی گلاس بھر کے نہیں اس کے پیٹ میں آ جاتا. کتنا ہوتا ہے؟ قطرہ بھی نہیں. قطرہ کہاں سے؟ قطرہ ہو تو اس کا پیٹ نہ پھٹ جائے. بہت ہی تھوڑا، بہت ہی تھوڑا آتا ہے اندر. وہ خود کتنی سی ہے، اور اس کا جو پائپ ہے جس سے اس نے سک کرنا ہے، وہ کتنا سا ہے؟ اس میں سے کیا گزرتا ہوگا؟ اور اس کو اندر لے جاتی، پھر وہ دوسرے پول پہ بیٹھتی، پھر ادھر، پھر اور آپ کو پتا کتنی تیزی سے ادھر 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 بھاگ 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 جمع کر لیا سارا. کہاں لے جاتی ہیں؟ پیٹ میں. پھر کیا کرتی؟ پیٹ سے باہر نکالتی. اس میں پھر وہ کچھ گلینڈ یا پتہ نہیں کہاں سے کیا نکلتا ہے، اور وہ پھر اس سے وہ شہد میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ جوس. اور وہ جوس تو آپ دیکھیں کہ پتلا پانی ہوتا ہے، اور شہد کیسا ہوتا ہے؟ اتنا گاڑھا ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس. ایک طالب علم بھی جو ہوتا ہے نا، ایک مومن جو ہوتا ہے، وہ علم ایسے ہی اکٹھا کرتا ہے، ادھر سے قطرہ، ادھر سے قطرہ، اس یہ پڑھا، وہ سنا، یہ کیا، وہ کیا، وہ قطرہ 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 کر کے اندر لے گیا، اندر جمایا اس نے، اس پر اس کو شرح صدر ہوا، یقین ہوا، کرنے کا کام یہی ہے. اب کیا ہے؟ اب اس نے باہر نکالنا ہے. اندر جب وہ پک گیا نا، تو وہ باہر نکلے گا. باہر نکلے گا کیسے؟ اس کے عمل میں آ جائے گا. اور اگر وہ عمل میں نہیں آتا، اس کے اندر کو بگاڑ آ گیا. آپ کو پتا نا کہ جو مکھی کڑوے پھول سے رس چوس لے، تو دوسری مکھیاں کیا کرتی ہیں؟ مار دیتی ہیں اس کو، کہ اب یہ چھتے میں نہیں آ سکتی. ایسے ہی ہمارے اندر جو کچھ بھی علم جاتا ہے، اگر نیت خراب بیچ میں شامل ہو جاتی، سب تباہی پھر جاتی ہے. پھر وہ عمل میں نہیں آتا، آتا بھی تو وہ بھی دکھاوے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا پکڑ ہوتی ہے اس سے. دیکھیں، یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ تو جان لیوا ہے، ساری محنت برباد کرنے والا. جو کام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ نا ایک انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب انسان کو اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کیا تھا کوئی دیکھے. آپ بچے کو ایک کاغذ دیتے، اس پہ چار لکیریں مار کے لاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے دیکھو. اچھا پھر دکھانے کے لیے دیوار پہ چپکا دیتا ہے، سارے ہی آ کے دیکھے. یہ ایک بڑی نیچرل سی فیلنگ ہوتی کہ میرے کام کو کوئی دیکھے، میں کیا کمال کر رہی ہوں. دیکھیں اس کو تو نکالنا پڑے گا نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرنا نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اچھا جب یہ خیال آئے، آئے گا تو ضرور ہی آئے گا، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں. اچھا جب آ گیا اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو نکالنا ہے کہ نہیں اندر ہی رکھنا ہے؟ پکا کرنا ہے؟ نہیں نکالنا ہے، کیونکہ یہ تو اندر گیا تو پھر اس نے تو ساری تباہی پھیر دینی ہے، کہ جہاں جہاں سے گزرا اس نے کباڑ کر دینا ہے. لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچنا ہے کہ میں کن کو دکھا رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ میرے خالق ہیں، یہ میرے رازق ہیں، یہ مجھے کیا دیتے ہیں؟ یہ سارے مل کے بھی میری تعریفیں کریں تو مجھے کیا مل جائے گا؟ میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی تو نہیں آئے گا. اور جب میں اللہ کے لیے کروں گی تو اللہ ان کو مجھ سے خود ہی راضی کر دے گا. اس قدر بے نیازی آتی ہے نا پھر انسان کے اندر. انسان تو خود کمزور ہے، ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں مل کے ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو کیا کوئی دے سکتا؟ کوئی سارے مل کے نقصان بھی دینے تو دے سکتے؟ نہیں، مگر جو اللہ چاہے. واللہ بکل شیء علیم، احاط بکل شیء علما، واحصى کل شیء عددا. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کو گن گن کے محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ گنا ہوا ہے، ایک ایک حرف، جو کچھ ہم کرتے ہیں سب ریکارڈڈ ہے. دنیا میں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے. ول انسان ظلوم جہول، اور انسان کون ہے؟ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل. ولا یعلم الا ما علمہ اللہ، وہ کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ نے اس کو سکھایا. فہو سبحانہ الذی علم الانسان ما لم یعلم، تو اللہ سبحانہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. ہم میں سے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آیا، یہی اللہ نے اسباب پیدا کیے اور ہمیں سکھا دیا. والانسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذره بالنسبه لما لا يعلمه، اور انسان خواہ جتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کا علم اس علم کی نسبت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی ہم جو جانتے ہیں وہ ذرہ ہے اس کے مقابلے میں جو ہم نہیں جانتے، زیادہ تو ہم نہیں جانتے. کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، بڑے ہو کے پتہ چلتا نہیں، پتہ ہی نہیں تھا. بل نسبت علوم البشریت کلھا الی علم اللہ اصغر من الذرۃ بالنسبۃ للجبل، بلکہ تمام انسانوں کے علوم اللہ کے علم کے بالمقابل اس سے بھی چھوٹے ہیں جتنا ذرہ پہاڑ کے مقابل. واقل من القطرۃ بالنسبۃ الی البحر، اور اس سے بھی کم جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے. فان علم اللہ مطلق، اللہ کا علم مطلق ہے، عام ہے، ایبسلیوٹ ہے. وعلم البشری مہما کانا فہو محدود، اور انسانوں کا علم جتنا بھی زیادہ وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے. الا ما اجہل الانسان، خبردار انسان کتنا جاہل ہے. وما اقل علمہ، اور اس کا علم کتنا ہی کم ہے. وما اکثر غرورہ وطغیانہ، اور اس کا غرور اور سرکشی کتنی زیادہ ہے. وما ذا حصل البشر من العلم، اور انسانوں نے کتنا علم حاصل کر لیا. وما ذا ادرکوا منہ، اور انہوں نے علم میں سے کتنا احاطہ کیا ہے، کیا جان لیا اور کتنا سمیٹ لیا. وقل ربی زدنی علما، کوئی انتہا ہی نہیں. لہذا کہیں غرور اور تکبر کا کوئی مقام ہی نہیں، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر سمجھنا ہی بے وقوفی.
استاذہ جی، میں نا مجھے لگتا ہے میں پھنس گئی دو چیزوں میں، کہ معلوم چیز کو باہر اندر منتقل کرنا، جو بک میں ہے وہ آپ نے پڑھا وہ آپ اندر لے گئے اور وہ اندر ہی رہا.
ابھی انٹرنلائز کرنا
جی مجھے، میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کچھ دنوں پہلے، وہ بحریہ ٹاؤن میں آپ نے وہ ایک بتائی تھی نا کہ ایمان پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے. تو استاذہ مجھے لگ رہا تھا کہ علم بھی اگر اندر جا کے اندر رہ جائے نا، وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے،
باسی ہو جاتا ہے.
جی جی، اور پھر نہیں استاذہ جب وہ دماغ کو چڑھتا ہے پھر تکبر آ جاتا ہے، اور پھر انسان کسی کو کچھ سمجھتا نہیں. وہ جب تک نکلے گا نہیں باہر اور صحیح نیت کے ساتھ نہیں نکلے گا، وہ آپ کو ڈیمیج کرتا رہے گا اندر، کیونکہ وہ اندر رہنے کے لیے نہیں ہے.
ٹاکسنز بن جاتے ہیں.
استاذہ جی، یہ جو بات تھی نا مسجد میں جھاڑو لگانے کی اور جتنی انسان کی استطاعت ہوتی، یہاں پہ مجھے اپنی ہیلپرز بہت یاد آ رہی اور مجھے ان میں سے ایک کی بات بہت پہلے بھی بہت ہٹ کی تھی اور ابھی بھی مجھے ہوا کہ میں اس کی بات ضرور شیئر کروں اگر آپ اجازت دیں.
جی ضرور.
استاذہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوا تھا اور اس کی بہت چاہت تھی کہ اس کو بیٹی ملے، اور کافی سالوں کے بعد 13 سال کے گیپ کے بعد وہ پریگننٹ ہوئی، اور وہ ہر آتے جاتے مجھے کہتی تھی باجی میرے لیے دعا کریں اللہ. تو میں اسے کہتی تھی اللہ سے دعا مانگو، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، وہی بیٹا دے گا، وہی بیٹی جو تمہاری خواہش ہے اللہ کے آگے رکھو. اور الحمدللہ اس کی دعا قبول ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے استاذہ بیٹی عطا کی. جب میں نے اس کو 2 دن کے بعد فون کیا تو استاذہ اس نے کیا الفاظ بولے کہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی. اور میں لٹرلی، میں اس ٹائم کام رہی تھی اور مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا محسوس ہوا کہ ہم اتنا یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو جو شکر کا لیول ہے وہ ہمارا اس طرح نہیں ہے. اور لٹرلی وہ تو شاید صبر کر کے چپ کر گئی تھی، لیکن میں کتنا عرصہ اس بات کو فیل کیا اور میں روتی رہی صرف اسی بات پہ کہ شکر اور صبر جو ہے وہ تو ان لوگوں کو نہیں کچھ جانتے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا لیکن یہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم، یقین کریں میرے دل میں اس کی اتنی ریسپیکٹ ہوتی ہے، میں کوئی غلط کام کرے میں رک جاتی ہوں وہیں پہ کہ جو اس نے وہ ایک کام کیا، جو صبر اور شکر اس نے کیا، پتہ نہیں اللہ اس نیکی پہ اس کو کہاں پہنچا
اس دے. کے لیے تو شاید اللہ نے بیت الحمد بنا دیا.
جی بالکل بالکل.
سادہ، جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا، جو اندر جاتا ہے اور جو باہر نکلتا ہے، جیسا آپ نے شہد کی مکھی کی مثال دی، تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جو ہم لے رہے ہوتے ہیں نا وہ علم ہوتا ہے، اور جو ہم جو نکلتا ہے وہ ہمارا عمل ہوتا ہے.
جی ہاں
سادہ جی، مجھے خیال آ رہا تھا کہ کلیئر ہیڈڈ ہونا کتنا ضروری ہے، کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا فوکس، آپ کا، بعض اوقات ہمیں پتا بھی ہو نا تو ہم اٹینشن ہی نہیں پے کر پاتے، ہمارا اٹینشن اسپین ہی نہیں رہتا اور ہم فوکسڈ ہو کے وہ کام ہی نہیں کر پاتے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کو کلیئرلی پتا ہو آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا نہیں کھانا، آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ چیز کامیابی کی ضمانت ہے. اور سادہ جی، جس طرح یہ کتاب پرسنالٹی گرومنگ کرتی ہے نا، کوئی چیز نہیں کر سکتی. اتنی کمال کی کتاب ہے ماشاءاللہ.
آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور وقت نکالیں انشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ نے دکھاوے کی ایک مطلب بات کی تھی کہ دکھاوا جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو کوئی ایک نیک عمل جو روٹین میں ہم نہیں کرتے،
جی،
لیکن اس کا خیال تب آیا جب سارے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ دکھاوا نہ ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، عام روٹین میں اکیلے میں ویسے نہیں کر رہے. تو کیا اس عمل کو کر دیں یا شیطان
کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، اور اس وقت بس اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن عمل ضرور کرنا چاہیے. ذہن کو کیا صاف کرنا ہے کہ نہیں یہ مجھے کیا دیں گے، یہ میرے کیا لگتے ہیں کہ جن کے لیے میں کروں، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. اپنے آپ کو جھٹک کے اپنے رخ کو بدل لیں. ایک بات اور یاد رکھیں دکھاوے کو دور کرنے کے لیے، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو
نہیں پہنچا سکتے.
پھر میں چاہے ساری دنیا میں مشہور ہو جاؤں تو مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ چیز آپ سے انشاءاللہ ریاکاری کو دور کرے گی.
استاذہ جی، یہ کہ ہمارا مزاج ہو گیا کہ جیسے تکے بازی سے، ٹوٹکوں سے، ان چیزوں سے ہم ازماتے رہتے ہیں، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہم مل حاصل کریں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی چیز جو مل جائے،
مطلب کہ راستہ
جی فتوا شاپنگ ہم کر لیں گے، ادھر سے کوئی یہ پکڑ لیا، ادھر سے وہ، اور پھر ہم علماء کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمیں کوئی سیدھی بات بتا دے. عمرہ کرنے جاتے ہیں پہلے سے تیاری نہیں کر کے جاتے، کہیں پہ بھی کوئی کام رمضان سر پہ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں نہیں جائز. تو اتنا علم ضروری ہے، اور یہ شریعت کا علم، اور ورنہ ہماری زندگی تو اندھوں کی طرح ہو گئی. تو ہر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور نصیب فرمائے.
رضا بھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں قرآن کا، سنت کا، یا جو بھی سنتے ہیں حدیث میں، قرآن میں، اور وہ عمل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. آپ جیسے پیچھے بتا رہی تھی، تو استاذہ ہمیں کس طرح یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا علم بھی علم تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن عمل، اس کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری پرفیکٹ.
یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے اور اس پر عمل کی توفیق دے. سمپل سی دعا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم.
میرا ایک اسکول تھا اور اس میں میری بہت ساری ٹیچرس تھیں، تو میں نے سمر کورس کے لیے ان سب کو لازمی کر دیا کہ آپ لوگوں نے الہدا شاجمال برانچ میں کورس لازمی کرنا ہے تاکہ بچوں کو بتا سکیں. ایک ٹیچر نے ایکسکیوز کر لیا کہ ایک میری والدہ بیمار ہیں, اب وہ میرے تھوڑے سے مینٹلی اپسٹ ہیں, دادی میری معذور ہیں تو میں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے, میں میم سوری میں نہیں کر سکوں گی. اس کے بعد وہ ہم لوگ سب چلے گئے کورس کے لیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے وسعتیں کرتا ہے اور کیسے نیت کے خالص ہونے کی, اور کتنا مجبور ہوتا ہے انسان تو اس کی مدد کرتا ہے. جب ہمارا کورس ہوا کمپلیٹ تو اس میں میری جو اٹینڈنس تھی وہ 65 تھی, باقی سب کی کس کی 55, کس کی 70, اور وہ جو ٹیچر تھیں ان کی 100% اٹینڈنس تھی اور فرسٹ نمبر پہ وہ آئیں شاجمال برانچ سے. تو یہ ہے کہ انسان صرف نیت اور دل کا ارادہ کر صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے لوگوں کی, اور انتہائی غریب گھرانے کی بچی تھیں جو مطلب ٹیچنگ کے لیے مجبوراً آتی تھیں, تین بیمار بندوں کو سنبھال کے 100% اٹینڈنس کے ساتھ انہوں نے ماشاء
اللہ
وہ اللہ کی توفیق کی.
السلام علیکم سادہ.
وعلیکم السلام.
میرا کوشچن ہے کہ اکثر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا, تو کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟
شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے دل پہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے تذکرہ کرے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنت ومن الیقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.